السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی فضیلت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ کے لیے کچھ پڑھنے پڑھانے کا موقع عطا فرمایا، الحمدللہ. اور واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ان اوقات سے کچھ لغویات میں اپنے آپ کو انوالو کیے ہوئے ہوں گے، اور یا کچھ ایسا کام کرے ہوں گے جس سے نہ ہو سکتا ہے دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع کیا اور ہم کچھ علم حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ. جیسے کہ کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز ملعون ہے دنیا میں، یعنی جس پر جس کو پسند نہیں کیا گیا، جس کو لعنت قرار دیا گیا ہے، سوائے علم حاصل کرنے کے یا علم پھیلانے کے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو الحمدللہ یہ دین کی سمجھ ہی ہے جو ہمیں یہاں پر لے آئی ہے، الحمدللہ کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں جانے دے رہے اور اس سے علم حاصل کر رہے ہیں یا اس سے صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں، الحمدللہ. جیسے کہ ہم پیچھے کتاب المناقب پر آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس کا کیا درجہ ہے اور کیا فضیلت ہے. یہاں اسپیشلی خاص طور سے امام بخاری جو چپٹر لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت. الحمدللہ اتفاق سے آپ دیکھیے کہ ابھی محرم شروع ہو رہا ہے اور ہم رسول اکرم کے صحابہ کی فضیلت پڑھ رہے ہیں، یعنی دیکھا جائے تو بہت ہی اچھے موقع پر ہم پڑھ رہے ہیں. ویسے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ صحابہ اکرام کے تعلق سے بہت ہی صحیح نقطۂ نظر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان کی عزت کرنے والا، ان کا احترام کرنے والا اور ان سے محبت کرنے والا بنائے، کیونکہ المرء مع من احب، کہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تو یہ حدیث سن کر بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ ان کو رسول اکرم سے سچی محبت تھی. تو اللہ کرے کہ ہم کو بھی ویسی ہی محبت ہو رسول اکرم سے بھی اور ساتھ میں صحابہ اکرام سے بھی، تاکہ ہم انہیں کی محفل اور مجلس میں بیٹھیں اور ان کے ساتھ رہیں آخرت میں انشاءاللہ. صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں یا وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے جیسے لوگ نہ تاریخ میں اس سے پہلے گزرے ہیں اور نہ اس کے بعد آئیں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی معیت کے لیے یا اپنے رسول کے ساتھ کے لیے ان کو چنا. وہ خوش قسمت لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے رسول اکرم پر ایمان لائے، اور ایمان لا کر صرف ایسا نہیں کہ ایمان کا اقرار کیا، بلکہ ایمان لانے کے بعد ہر ہر قدم پر رسول اکرم کا ساتھ دیا، اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر طرح سے، اور جنہوں نے اپنی ذات پر رسول اکرم کو ترجیح دی، جن کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کوئی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فرمائی، ہم سبھی جانتے ہیں الحمدللہ. یہ وہ لوگ تھے کہ دوسروں کو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے، خود بھوکے رہنے والے، دوسروں کو کھانا کھلانے والے. یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، جن کے سوالات کے جوابات میں قرآن نازل ہوتا تھا، جن کے رویوں پر قرآن نازل ہوتا تھا. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ وہ کیسے خوش قسمت لوگ ہوں گے اور کیسے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس وقت نفاق سے بچ گئے الحمدللہ، کیونکہ منافقین کے بارے میں بھی قرآن نازل ہوتا تھا. کیسے وہ کھرے سچے اور کیسی صفات کے مالک وہ لوگ تھے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے اس میں تعریف فرمائی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالی نے بطور مثال کے کہا کہ اگر تمہیں ایمان لانا ہو تو یہ صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ. یعنی ان کے ایمان کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے. اگر دنیا میں آج ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بہت ہی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے جو ہر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں کسی کو فالو کرنا ہی ہے، یعنی اگر تمہیں کسی کا پیچھا کرنا ہے یا تمہیں کسی کی پیروی کرنی ہے تو ان لوگوں کی کرو، اصحاب رسول کی، جو ابھی دنیا سے جا چکے، کیونکہ اب ان سے کوئی فتنوں کی کوئی فتنہ اور شرنگیزی کی کوئی ان سے اب حاجت باقی نہیں، کیونکہ وہ اب دنیا سے جا چکے، وہ قبروں میں ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی دی۔ لہٰذا اگر تمہیں کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کی بات ماننی ہے اور سننی ہے، تو تم صحابہ کی پیروی کرو، اور اسپیشل ان صحابہ کی جو اس زمانے میں، جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فوت ہو چکے تھے، کیونکہ ان کو وہ کہتے تھے کہ جو زندہ ہے وہ تو پھر بھی فتنے میں انوالو ہو سکتا ہے، لیکن جو دنیا سے جا چکا وہ فتنے میں انوالو نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کی پیروی کرو۔ تو واقعی میں ہمارے لیے اگر پیروی ہے تو وہ پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہے۔ سب سے پہلے تو رول ماڈل ہمارے لیے رسول اکرم ہے، اور رسول اکرم ہی کی تربیت یافتہ یہ صحابہ تھے۔ اور ایک جو اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اسکالر نے بہت اچھی بات کہی تھی اور مجھے ہمیشہ وہ یاد آتی ہے، صحابہ کرام کے وقت ہی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو دنیا دار تھے، سکندر وغیرہ، جو بھی جس کی آپ کے ذہن میں مثال آتی ہے سوچ لیں، ان لوگوں نے کچھ اور کارنامے انجام دے کر گئے دنیا میں، کسی نے کچھ بہت مونیومنٹ بنائے، کسی نے فتوحات بہت کی، کسی نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی مونیومنٹ نہیں بنائے، کوئی ایسی صحیح، جیسے ہوتا ہے نا کہ برج دبئی ہے بڑا بنا ہوا، یا پھر تاج محل ہے، یا اور بھی جو بھی آپ کے ذہن میں جو سیون ونڈرز آتے ہیں وہ ذہن میں سوچ لیجئے، رسول اکرم نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی، کوئی عمارت تعمیر نہیں کی، کوئی ایسی یادگار چیز تعمیر نہیں کی، لیکن آپ نے زندہ نمونے چھوڑے اپنی تربیت کے، آپ نے ایسے نشان چھوڑ کر گئے یا ایسے تربیت یافتہ صحابہ چھوڑ کر گئے جن کی یاد ہزارہ سال تک یعنی قیامت تک باقی رہے گی۔ آج آپ خود بتائیے کتنے سال گزر چکے ہیں صحابہ اکرام کو دنیا سے گئے ہوئے۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد یعنی 110 ہجری میں کوئی صحابی زندہ نہیں بچے تھے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، یعنی 100 سال کے بعد کوئی بھی صحابی زندہ نہیں تھے، سب کی وفات ہو چکی تھی۔ تو 1400 سال گزر چکے ہیں الحمدللہ صحابہ اکرام کو گئے ہوئے، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ دیکھیے ان کی سیرت ہمارے لیے ایک سنہری تاریخ کہہ سکتے ہیں ہم جس کو، یا مشعل راہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس پر، جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو بھی چیز آپ کو سیکھنی ہے، جو بھی سبق لینا ہے، آپ صحابہ سے لیجیے، کیونکہ ان کی سیرت کو بطور مثال قرآن میں پیش کیا گیا، ان کے ایمان کو بطور مثال پیش کیا گیا، ان کی تعریف کی گئی۔ سورہ فتح آپ کو معلوم ہوگا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریف کی ہے وہاں پر سورہ فتح میں آخری کا حصہ، کہ وہ لوگ جو رسول اکرم کے ساتھی ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اشداء علی الکفار، کہ کفار پر بہت سخت ہیں اور آپس میں مومنین پر بہت رحم دل ہیں۔ تو کیا آج ہمارا معاملہ، میرا اور آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت سے کوئی ایک چیز، ایک کوالٹی بھی اگر ایسی ہم لیتے ہیں جس کی وجہ سے سب کو فائدہ ہو؟ اگر یقین جانے کہ صحابہ اکرام کی کچھ کوالٹیز بھی آج ہمارے اندر آ جائے، تو یقین جانے ہمارے معاشرے کی تصویر بالکل چینج ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ ہم یہ جو صحابہ نبی کی فضیلت والا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے اصل میں، اور جب بھی صحابہ کی سیرت پڑھو کبھی بھی یعنی ایسے لگتا نہیں کہ اچھا ہم یہ تو پڑھ چکے ہیں بار بار، بلکہ لگتا ہے دل چاہتا ہے کہ اور مزید پڑھتے جائیں، جیسے سیرت النبی پڑھتے وقت ہوتا ہے ایسے لگتا ہے۔ اور وہ امام مسلم ہی کی بات یاد آتی ہے کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے گویا کہ ہم مدینہ پہنچ چکے ہوں یا مکہ میں ہوں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسی ماحول کا ایک حصہ ہیں۔ ذرا بھی نہیں لگتا کہ ہم ابھی آج کی دنیا میں جی رہے ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ ہم صحابہ کے آس پاس ہیں، گویا کہ اپنی آنکھوں سے صحابہ کو اور رسول اکرم کو دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ ماحول میں پہنچ گئے ہوں۔ تو الحمدللہ یہ ایک بڑی سعادت بھی ہے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو صحابہ کے پورے نام بھی نہیں معلوم ہیں، تو ان کے کارنامے معلوم ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کی رضامندی یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، تو وہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مل جائے، رضامندی مل جائے۔ تو میں اور آپ، ہم بھی کیا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا میں کیوں اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم الحمدللہ روزانہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کیوں انفاق ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اس میں اچھائی سے پیش آنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں یہ علم کے حصول میں اور تلاش میں لگے ہوئے؟ کیوں اپنی تمام دوسری مصروفیات کو چھوڑ کر اس راستے پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ دیکھا جائے تو کیا ہماری خواہش ہے؟ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ہے نا؟ تو اب ہمارے پاس کوئی سورس ہے کیا؟ ہمارے پاس وہی آ سکتی ہے اب، یا ہمیں کوئی الہام ہو سکتا ہے، یا کوئی ولی یا بزرگ ہیں جو ہم کو بتائیں گے کہ اچھا تم بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہو، اللہ راضی ہو گیا تم سے؟ ہے کوئی سورس ہمارے پاس؟ ذریعہ نہیں ہے، کوئی سورس کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. بس یہی ایک طریقہ رہ جاتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہوا تو ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہوگا. ہم ان کے جیسے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی وہاں پر آخرت میں بخشش فرما دے گا، یا ہماری مغفرت فرما دی جائے گی، یا ہمیں کامیاب قرار دیا جائے گا. تو بہرحال یہی ایک ذریعہ رہ جاتا ہے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ کے راستے پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے والے بنے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو آئیے احادیث دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہر صحابی کے بارے میں ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بھی پتہ چلیں گی. بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے یہ، اور سیرت کبھی بھی پڑھنے سے ہمیشہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ہی ملا ہے الحمدللہ. تو اس میں کوئی فقہی مسائل نہیں رہیں گے، لیکن صحابہ کرام کی سیرت رہے گی انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی فضیلت کا بیان. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ جس مسلمان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. تو صحابی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی آپ یاد رکھیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کون تھے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور حالت ایمان ہی پر اس کی موت ہوئی ہو، اور جس نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم کو دیکھا، وہ صحابہ کہلاتے ہیں. اب دیکھیں، کوئی بھی منافق کا نام آپ کو صحابہ کی لسٹ میں نہیں ملے گا، حالانکہ اس وقت وہ بظاہر نام کے مسلمان تھے اور رسول اکرم کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے. لیکن آپ دیکھیں، کبھی ایسا ہو کہ عبداللہ بن ابی کو ہم نے کہا ہو کہ یہ صحابی رسول نہیں، تو جو منافقین تھے ان کو بالکل چھانٹ کر الگ کر دیا گیا تھا، ان کو کبھی صحابی کا لقب نہیں دیا گیا. بلکہ صحابہ وہ لوگ جو رسول اکرم کے ساتھ حالت ایمان میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ کو دیکھا، آپ کا ساتھ دیا، اور حالت ایمان ہی میں ان کی موت ہوئی ہو. اور یہ بات بھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ جس نے اگر ایک بار بھی رسول اکرم کو دیکھا تو وہ صحابی ہے، بشرطیے کہ وہ مسلمان ہو. تو ایک دفعہ دیکھنا بھی رسول اکرم کو بہت ہی اعزاز کی بات تھی، اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ حجت الوداع کے موقع پر جو صحابیت آئی تھی وہاں پر حج کے لیے، اور ان کو معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ رسول اکرم نے کہا ہو سکتا ہے آج کی بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں، یعنی یہ میرا آخری حج ہے. تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ صحابیات نے، یا جو بھی لوگ حج کے لیے آئے تھے، اس وقت انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو اپنی گودوں میں اوپر اٹھا لیا تھا تاکہ وہ رسول اکرم کو دیکھ سکیں. یعنی وہ پہچان تو نہیں سکیں گے، لیکن ان کی آنکھیں رسول اکرم کو دیکھ لیں. اور بعد میں تابعین کا ایک ایسا دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ان کے دلوں میں ڈالی تھی قرآن اور حدیث سے، جس کو سیکھنے کے لیے وہ دور دراز سے آنے لگے تھے. تو وہ تابعین یہ چاہتے تھے کہ جن آنکھوں نے رسول اکرم کو دیکھا ہے ہم ان کو تو دیکھ لیں، یعنی صحابہ کو. اور اسی لیے وہ تابعین کہلائے ماشاءاللہ، کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اپنی حالت ایمان کی زندگی میں، اور حالت ایمان پر ان کی موت ہوئی، وہی تابعین تھے، اور اس کے بعد تبع تابعین. تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ان آنکھوں نے رسول اکرم کو دیکھا ہے، ان نفوس نے رسول اکرم کا ساتھ دیا ہے، ان کو ان کی صحبت کا الحمدللہ اعزاز ملا، تو ہم کیوں نہ جا کر ان کی صحبت اختیار کریں. کیسے عقل مند وہ لوگ تھے کہ وہ ایسے کام کر گئے جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار گئے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی توفیق دے. بعض اوقات دیکھ کر بہت ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے جو حالت ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، کہ آج ہم سب کو، یعنی والدین کو، اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوا. ہم ڈھائی سال سے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ابھی جو نیا دور آیا ہے، بےچارے بچے سے اس کا بچپن تک چھین لیتے ہیں. ہم ڈھائی سال سے اس کو نرسری میں ڈال لیتے ہیں، اور فکر ہوتی ہے کہ بچے کو اسکول میں داخل کروانا ہے، اسکول میں داخل کروانا ہے. تین سال، ساڑھے تین سال، چار سال میں اس کو اس پڑھائی کا اتنا اس پر دھن سوار ہو جاتی ہے، اتنا اس پر برڈن ہو جاتا ہے کہ ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی. یعنی میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں، بہت ہی کم لوگ ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ صرف 5% لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو سیرت سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ورنہ تو 90 اور 95% لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ سیرت کیا ہے، صحابہ کون ہے، صحابی کہتے کس کو ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں مبعوث کیا، ان کا مقصد کیا تھا، کوئی معلومات نہیں ہوتی. ابھی ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ اور چیزیں دیکھنے کی وجہ سے یہ چیز بھی دیکھ رہے ہوں تو تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہو تو ہوتی ہو، ورنہ جب تک انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تب تک تو بالکل ہی ناواقفیت تھی، بالکل ہی لاعلمی تھی کہ سیرت اور صحابہ کے بارے میں کچھ بھی علم ہی نہیں تھا. اور کچھ واقعات تو ایسے بھی سننے کو ملے کہ کچھ اسکولس میں جب سیرت کمپٹیشن کروایا گیا تھا کوئز کا، تو پوچھ رہے کہ کون ہے آپ کے نبی کون ہے، تو کچھ لوگوں نے جو بڑے بڑے دوسرے لوگ تھے دنیا کے جو اسکالر تھے یا دوسرے جو لوگ تھے جو کیا کہہ سکتے ہیں آپ جن کو سیاسی رہنما، ان کے نام لے دیے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر، جو بھی ہمارا حال ہے اس پر معاف ہمیں کرے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو سیرت سے انٹروڈیوس ہی نہیں کروایا. تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے کہ تابعین جن کے لیے صحابہ سے ملنے جاتے تھے، کہ وہ چاہتے تھے کہ ان آنکھوں کو تو ہم دیکھنے جن آنکھوں نے رسول اکرم کو دیکھا تھا. سبحان اللہ. تو یہ تھے صحابہ اور تابعین، اور اسی لیے رسول اکرم نے اپنے تین ادوار کی بہت تعریف کی تھی، وہ آگے حدیث آئے گی تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہاں پر کسی نے ایک دفعہ بھی دیکھ لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ صحابی ہے، حالت ایمان میں جو دیکھے تھے اور حالت ایمان میں ہی جن کی موت واقع ہوئی تھی. ہاں اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں، یعنی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں پیر اور مرشد، فلاں ولی اللہ، یا انہوں نے خواب میں دیکھ لیا رسول اکرم کو تب وہ صحابی بن گئے، یہ سب دعویٰ غلط ہے اور باطل ہے. یہ اس میں وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، یہ صحابہ ہی کی فضیلت تھی، اس کے بعد اس میں کوئی نہیں آ سکتا. ہاں ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کر سکتے، کیونکہ صحابہ رسول اکرم کو پسند تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اکرم کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے لوگ تھے. تو آئیے حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 3649. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا. علی بن عبداللہ مدینی کون تھے ویسے؟ یہ نام یاد ہے آپ کو؟ سیرہ امام بخاری بھول گئے یا یاد رہا؟ جی امام بخاری کے استاد تھے. جی جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو وہ ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ جابر بن عبداللہ جو کہ صحابی رسول تھے ان سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ اہل اسلام کی جماعتیں جہاد کریں گی، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے ساتھ رسول اکرم کے کوئی صحابی بھی ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہیں، تب ان کی فتح ہوگی، یعنی وکٹری ملے گی. پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کریں گی، اور اس موقع پر یہ پوچھا جائے گا کہ کیا یہاں رسول اکرم کے صحابی کی صحبت اٹھانے والے یعنی تابعی بھی موجود ہیں؟ جواب ہوگا کہ ہاں ہیں، اور ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی. اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعتیں جہاد کریں گی، اور اس وقت سوال اٹھے گا کہ یہاں کوئی بزرگ ایسے ہیں جو رسول اکرم کے صحابہ کے شاگردوں میں سے کسی بزرگ کی صحبت میں رہے ہوں؟ جواب ہوگا کہ ہاں ہیں، تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی، پھر ان کی فتح ہوگی. تو یہاں پر وہ تین ادوار کی تعریف کی گئی ہے، سبحان اللہ، کہ وہ تین زمانے بہت ہی فضیلت والے لوگوں کے ہوں گے، جو اصحاب کے یعنی صحابہ کے شاگرد، اور صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد، سبحان اللہ. یعنی جو حدیث ہمیں ملتی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو اگلی حدیث بھی سیم وہی ہے کہ بعض جگہ خیر الامتی کا لفظ آتا ہے، بعض جگہ خیر الناس کا لفظ آتا ہے، اور بعض جگہ کچھ اور ایک لفظ آتا ہے. یعنی تھری ڈفرنٹ ہم کو تین حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ یہ تین ادوار کی تعریف کی گئی ہے، اور اسی بنا پر یہ تین زمانے بہترین زمانے تھے جس میں بہت زیادہ علم کا شوق اور بہت کچھ الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچا، اور احادیث کی حفاظت ہوئی، قرآن حفظ کیا گیا اور آگے پہنچایا گیا. تو یہ بہترین دور ہیں. تو آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پر تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ذریعے سے، ان کی ایسی برکت تھی، یعنی صحابہ رسول کی، رسول کے صحابہ کی، اور پھر صحابہ کے شاگردوں کی بھی ایسی فضیلت تھی کہ ان کی وجہ سے فتوحات ہوتی رہیں گی، کیونکہ ایسے نیک لوگ شامل ہوں گے تم لوگوں میں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں فتوحات نصیب کرتا رہے گا. تو سبحان اللہ، یہ ان کی برکت تھی صحابہ کرام کی. اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے، مجھ سے اسحاق بن راہوے نے بیان کیا. اور یہ اسحاق بن راہوے کون ہے؟ اتفاق سے آج کنٹینیوسلی دو حدیث میں کس کا نام آ گیا ہے؟ امام بخاری کے استاد کا. اور یہ اسحاق ابن راہوے یہی وہ ٹیچر ہیں امام بخاری کے جنہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کوئی ایسا ہو کہ جو تمام صحیح احادیث کو یکجا کر دے. تو امام بخاری کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے پھر اس کتاب کو لکھنے کی شروعات کی الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ کہا ہم سے نظر نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی، نے ابو جمرہ نے کہا میں نے زہدم بن مدرب سے سنا، کہ کہا میں نے حضرت عمران بن حسین سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا تین کا، پھر آپ نے فرمایا تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر کہے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جایا کرے گی، اور ان میں خیانت اور چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ ان پر کسی قسم کا بھروسہ باقی نہیں رہے گا، اور نظریں مانیں گے لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے، ان پر موٹاپا عام ہو جائے گا یعنی حرام مال کھا کر۔ یعنی یہاں پر اس حدیث میں دراصل وہ لوگوں کا ذکر کیا گیا جسے حدیث کے الفاظ ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ سب سے بہترین دور میرا دور یعنی میرے صحابہ کا دور ہوگا، پھر اس کے بعد آنے والے یعنی تابعین، اور پھر اس کے بعد آنے والے یعنی تبع تابعین، یعنی تین ادوار کی بات کی گئی ہے یہاں پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے کے لوگ تھے ان کے اندر اصل ایمان باقی تھا، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ نام نہاد مسلمان ہوں گے، نام تو مسلمان ہوں گے لیکن ان کے اخلاق اور اعمال کیسے ہوں گے، بدترین ہوں گے کہ جن کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکے گا، جھوٹ اور بددیانتی عام ہو جائے گی، اور یہ ان کا روز کا معمول یہ مشغلہ بن جائے گا کہ کوئی ان پر پھر ٹرسٹ نہیں کر سکے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس پر بھروسہ کریں اور کس پر نہیں۔ آئے دن آپ کو ایسے واقعات سننے کو ملتے ہوں گے کہ ایون لوگ حج اور عمرہ کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، یا پھر آپ کو ایسے لوگ دیکھنے کو ملیں گے کہ بزنس کرتے ہیں، شروع کے کچھ دن میں بہت کچھ پروفٹ دے دیا یا تھوڑا بہت پروفٹ دے دیا، اور اس کے بعد کئی ایسے واقعات سننے کو آئے ہیں کہ بزنس کے نام پر لوگوں سے پیسہ جمع کیا اور کہاں بھاگ گئے، غائب ہو گئے، کچھ پتا نہیں چلا، اور اتنے سارے لوگوں کا پیسہ لے کر چلے گئے، اور بےچارے لوگوں نے، غریب لوگوں نے یا جو بھی لوگوں نے کاٹ کسر کر کے اپنی ضروریات میں پیسہ جمع کر کے دیا تھا تاکہ ان کو کچھ پروفٹ ملے، لیکن وہ سب کے پیسے لے کر چلے گئے۔ تو واقعی میں آپ دیکھیں دن بدن ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ ورس سے ورس حالات آتے جا رہے ہیں، اور اسی لیے ایک اور ہم کو مفہوم ملتا ہے کہ ہر آنے والا دور، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے کہ جو لوگ قبروں میں جا چکے وہ سکون سے ہیں، ہر آنے والا دور فتنوں کا دور ہوگا، یا جو لوگ بھی زندہ ہیں وہ نئے نئے فتنوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے یا انوالو ہوتے رہیں گے، اور جو لوگ جاتے رہیں گے دنیا سے تو جو زندہ لوگ ہیں وہ قبروں میں رہنے والے لوگوں سے کہیں گے کہ تم کتنے خوش قسمت تھے کہ تم جا چکے اور تم کو ان فتنوں کو دیکھنا نہیں پڑا، اور ہم ان فتنوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور واقعی میں اگر آج کی حالت کو آپ دیکھیں گے تو آج تو ایسے لگتا ہے کہ واقعی میں گویا کہ تمام فتنے اسی دور میں واقع ہو گئے ہیں۔ ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، برائیوں کو اچھائیاں کہا جا رہا ہے، وہی خوب ہوا جو ناخوب تھا، یہ والا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو انہیں قدریں بدل گئی ہیں، سوچ بدل گئی ہے، زندگی جینے کا جو ایک طریقہ یا ڈھنگ تھا یا وے تھا وہ سب چینج ہو گیا ہے، جس کو ہم پہلے بہت برا سمجھتے تھے اب وہ تو اچھائی کی علامت سمجھا جانے لگا ہے۔ تو بہرحال ہر آنے والا دور وسط دور ہوگا، تو یہاں پر ان تین ادوار کی تعریف کی گئی، اور اس کے بعد کا ذکر کیا گیا کہ ایسا دور آئے گا کہ جس میں پھر لوگ دھوکہ دیں گے اور خیانت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ مہاجرین کے مناقب اور فضائل کا بیان، ایک حدیث چھوڑ دیجیے کیونکہ وہ سیم حدیث ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی عبداللہ بن ابی قحافہ تیمی رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ان مہاجرین کا ذکر کیا، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ سورہ حشر۔ ان مفلس مہاجروں کا یہ خاص طور پر حق ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، جو اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کو آئے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم لوگ ان کی یعنی رسول کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد خود اللہ کر چکا ہے۔ یعنی یہ بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھی تفسیر کر چکے ہیں۔ اور عائشہ، ابو سعید خدری اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے وقت غار ثور میں رہے تھے۔ تو بہرحال انہیں ہجرت کی جو فضیلت ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں، اور ہجرت کا مطلب ہے کہ اسلام کے لیے اپنا وطن چھوڑ دینا، یعنی صرف اور صرف انہیں نیت یہ ہو کہ اسلام کی خاطر کسی اور غرض کے لیے نہیں اپنا وطن چھوڑ دینا. تو سب سے پہلے مہاجرین کی فضیلتیں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب دیکھیں ہم لوگ اپنے ممالک سے آئے ہیں تو ہم لوگ جاب کے لیے آئے ہیں, اچھی بہتر زندگی کی تلاش میں آئے ہیں, لیکن وہ لوگ ان کے مقصد ان کے سامنے جو مقصد تھا یا ان کے نظروں کے سامنے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ کوئی اچھی جاب کے لیے کوئی معاشی ترقی کے لیے نہیں آئے تھے, وہ بلکہ وہ اسلام کی خاطر آئے تھے, اپنے خود کے گھر بار چھوڑ دی کیونکہ اس کے بعد ان کے گھر بار بھی نہیں ملے واپس, یعنی ان کے گھروں پر مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا. آپ خود سوچیں کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر آئیں تو ہمیں کیسا لگے گا, اور اس کے بعد ہمیں کوئی خبر بھی نہ. ہم تو کیا کرتے ہیں کہ اپنا سامان ٹھکانے لگاتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہجرت کر کے آئے تھے اپنا کاروبار ٹھپ کیا, یعنی کاروبار چھوڑنا پڑا, گھر بار چھوڑنا پڑا, اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑی, اور بس وہ تنے تنہا نکل پڑے تھے, جو کچھ ان کے پاس بس کیش تھا وہ لے کر نکل پڑے تھے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا اور اپنا سب کچھ چھوڑ دینا. اسی لیے مہاجرین کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا, اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. ہر وقت وہ پیش پیش رہتے تھے رسول اکرم کی خدمت کے لیے اور اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے. اس لیے جو اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں جو آئیں گی آگے, تو اس میں ابو بکر صدیق کی ہم کو بہت ساری چیزیں ملے گی, اور خاص طور سے جو ہجرت کا سفر تھا, کیونکہ دیکھیں جو ہجرت کا سفر تھا اس میں ایسا تھا کہ گویا کہ آپ اپنی جان کو بالکل دشمنوں کے حوالے کرنے چلے ہیں, کیونکہ سارا عرب اور اسپیشلی مکہ کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے تھے اور خون کے پیاسے تھے کہ سو سو اونٹ ان لوگوں نے رکھ دیے تھے کہ جو بھی زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے, اور اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑی دولت سمجھے جاتے تھے. اور اس وقت میں ابو بکر صدیق نے آپ کا ساتھ دیا تھا, اور سبحان اللہ کیسی ان کی محبت تھی رسول اکرم کے ساتھ کہ وہ کہتے تھے کہ جب مجھے خطرہ ہوتا کہ دشمن آگے سے آئے گا تو میں آپ کے آگے آ جاتا تھا, اور جب مجھے خطرہ ہوتا کہ دشمن آپ کے پیچھے سے آئے گا تو میں پیچھے آ جاتا تھا. یعنی اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی, رسول اکرم کی فکر تھی. تو دیکھیے حدیث نمبر 3652, ہم سے عبداللہ بن درجہ نے بیان کیا, کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا, ان سے ابو اسحاق نے, اور ان سے حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق نے ان کے والد حضرت عازب رضی اللہ عنہ سے ایک پالان 13 درہم میں خریدا. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عازب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ برا اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرے یہ پالان اٹھا کر پہنچا دے. اس پر حضرت عازب نے کہا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ وہ واقعہ بیان نہ کریں کہ آپ اور رسول اکرم مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے کس طرح نکلے تھے, حالانکہ مشرکین آپ دونوں کو تلاش بھی کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مکہ سے نکلنے کے بعد ہم رات بھر چلتے رہے اور دن میں بھی سفر جاری رکھا, لیکن جب دوپہر ہو گئی تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے تو ہم اس میں کچھ آرام کر سکیں. آخر ایک چٹان دکھائی دی اور میں نے اس کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ سایہ ہے. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک فرش وہاں بچھا دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اب آرام فرمائیں, چنانچہ آپ لیٹ گئے. پھر میں چاروں طرف دیکھتا ہوا نکلا کہ کہیں لوگ ہماری تلاش میں نہ آئے ہوں. پھر مجھ کو بکریوں کا ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں ہانکتا ہوا اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا, وہ بھی ہماری طرح سائے کی تلاش میں تھا. میں نے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ لڑکے تو کس کا غلام ہے؟ اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. میں نے کہا کہ تم دودھ دوہ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں. چنانچہ میں نے اسے کہا اور اس نے اپنے ریوڑ کی ایک بکری باندھ دی. پھر میرے کہنے پر اس نے اس کے تھن کے غبار کو جھاڑا. اب میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لے. اس نے یوں اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور میرے لیے تھوڑا سا دودھ دوہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن میں میں نے پہلے ہی ساتھ لے لیا تھا اور اس کے منہ کو کپڑے سے بند کر دیا تھا, اس میں ٹھنڈا پانی تھا. پھر میں نے دودھ پر وہ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈالا اتنا کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا, تو اسے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا. آپ بیدار ہو چکے تھے. میں نے عرض کیا کہ دودھ پی لیجیے. آپ نے اتنا پیا کہ مجھے خوشی حاصل ہو گئی. پھر میں نے عرض کیا کہ اب کوچ کا وقت ہو گیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں. ٹھیک ہے چلو. چنانچہ ہم آگے بڑھے اور مکہ والے ہماری تلاش میں تھے, لیکن سراقہ بن مالک بن جاسم کے سوا ہم کو کسی نے نہیں پایا. وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا. میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ, ہمارا پیچھا کرنے والا دشمن ہمارے قریب آ پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ, بہت ہی بہترین حدیث ہے, اور اس میں رسول اکرم سے محبت کا اظہار جھلکتا ہے ابو بکر صدیق کا. اور ہر واقعی میں ہمارے اس میں سبق ہے کہ ایک تو ان کا چٹان کو تلاش کرنے یعنی سایہ تلاش کرنا, رسول اکرم کے آرام کا خیال رکھنا, رسول اکرم کو دودھ پیتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا. آپ دیکھیں ایک ماں ہی خوش ہوتی ہے اپنے بچے کو کچھ کھلاتے پلاتے کھاتے پیتے دیکھ کر, یا والدین ہی خوش ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اسی وقت ہم بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم اپنے منہ کا نوالا بھی نکال کر اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں اور ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پہلے کھا لیں۔ تو اتنی خوشی یا اتنی محبت ابو بکر صدیق کو رسول اکرم سے تھی۔ میں وہی چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے اس حدیث کے بارے میں کچھ پوائنٹس بتاتے جائیں کہ آپ کو کیا سیکھنے کو ملا۔ سب لوگ الگ الگ پوائنٹ بتائیے، میں آپ کا مائک کھول رہی ہوں۔ اور صحابہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو ہم ان کی سیرت سے کچھ سیکھنے والے بنے، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لانے والے بنے، ان کی جیسی جو کوالٹیز ہے، جو صفات تھی ان کی، وہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑھ کر جو ان کا جذبہ تھا، قربانی کا جذبہ، وہ ہمارے اندر پیدا ہو انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔